بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال تعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا والآيات في الباب كثيرة ومن الأحاديث الحديث السابق الكيس من دان نفسه اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت کہ وہ کس طرح سے بنایا گیا ہے والى السماء کیف رفعت اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اونچا اٹھایا گیا ہے والى الجبال کیف نصبت اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں وہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی ہے وہ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ آپ نصیحت کریں آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ اوپر حضرت مصنف علیہ الرحمٰن نے باب قائم کیا اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کا بیان دنیا کے فنا ہونے آخرت کی ہولناکیوں اور تمام دنیا اور آخرت کے امور میں نفس کی کوتاہیوں اور نفس کو راہ راست پر لانے کا بیان اور استقامت کا بیان تو اس آیت کریمہ میں بھی یہ دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں کہ اللہ نے ان مخلوقات کو کیسے بنایا اور کتنی کام کی بنایا مثلا اونٹ ہے عجیب سا ہے لیکن بے انتہا کام کا ہے اس کے بارے میں لوگوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس کے کام کے بارے میں بڑے بڑے آرٹیکل آپ نیٹ پہ تلاش کرو مل جائیں گے مضامین مل جائیں گے اونٹ کے بارے میں اسی طریقے سے آسمان بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کیسے اٹھا دیا گیا اس میں بھی غور کرنا ہے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پہاڑ کو زمین کے لیے میخے بنایا ہے زمین کو جب اللہ نے بنایا تو پانی کی وجہ سے آگے پیچھے اتھل پتھل ہونے لگی وہ زمین تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جمانے کے لیے پہاڑوں کو بطور میخ کیل کے زمینوں میں گاڑ دیا پہاڑوں کی وجہ ہے کہ پھر زمین یوں نہیں ہوتی ہے آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے ورنہ زمین کے نیچے تو پانی ہے تو بہت ممکن تھا زمین آگے پیچھے ہونے لگتی ہے اور پریشان ہو جاتے لوگ گھروں کو بنانا مشکل ہو جاتا تو اللہ پاک نے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور فرمایا کہ زمین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بالکل کیسے مسطح ہم نے بنا دیا اتنا نرم بھی نہیں بنایا کہ آدمی کا چلنا مشکل ہو جائے اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ گھر بار بنانے اس پر مشکل ہو جائے درمیانی قسم کا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزاج بنایا ہے زمین کا کہ آدمی چل بھی سکتا ہے اور اپنے گھر بار بھی بنا سکتا ہے اور گھر بار اس میں قائم بھی رہ سکتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے دعوت دی ہے غور و فکر کی. اس لیے ایک موقع پر میں نے کہا تھا اس سے پہلے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں تھوڑی دیر غور و فکر کرنا رات بھر عبادت سے افضل ہے. اور یہ اس لیے افضل ہے کہ غور و فکر سے معرفت پیدا ہوتی ہے, اور معرفت دراصل وہ چیز ہے جس کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ. اللہ نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا, میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں, فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ, تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. یعنی اللہ نے مخلوق کو جو پیدا کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو, اللہ کی پہچان حاصل ہو. اس لیے جو بندے معرفت کے حصول میں لگتے ہیں وہ دنیاوں پر چھا جاتے ہیں, اور وہ اللہ کے سب سے زیادہ مقبول ترین بندے ہوتے ہیں. انہی کو عارفین کہا جاتا ہے, صادقین کہا جاتا ہے انہی کو. پھر فرمایا, افلم یسیروا فی الارض فینظروا, کیا وہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے کہ دیکھیں؟ مطلب یہ ہے کہ زمین میں سفر کر کے دیکھنا چاہیے اللہ کی مخلوقات کو, عجائب, ایک سے ایک عجائب, قدرتی مناظر آپ کو مل جائیں گے. یہ تو ہم شہر کے اندر رہ رہے ہیں اور سب چیزیں سامنے ہیں, لیکن اگر ہم شہر سے ذرا باہر نکل جائیں اور پہاڑوں کے علاقوں میں چلے جائیں تو ہر ہر قدم پر ایسے قدرتی مناظر سامنے آتے ہیں کہ انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, اللہ پاک جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ بڑی برکت والا رب ہے, بہت عظمتوں والا ہے. بے اختیار انسان کی زبان سے نکلنے لگتا, فتبارک اللہ, اللہ بہت برکت والا ہے, احسن الخالقین, اس سے زیادہ خوبصورت تخلیق کرنے والی ذات روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں, فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس لیے کبھی کبھی اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھنے کے لیے کہیں جانے میں, سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ہم اگر جاتے ہیں کہ صرف تفریح کے لیے, اگرچہ جائز تفریح کے لیے جانا جائز ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن آپ اس میں نیت شامل کر لیں کہ ہم جائیں گے اللہ کی قدرت کے مناظر کو دیکھیں گے, تو یہ آپ کا جانا بھی ایک طرح سے عبادت بن جائے گا اور اللہ کی معرفت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جب سفر کرتے ہیں تو ان کا ہر سفر ان کی معرفت میں ترقی کا سبب بن جاتا ہے اور اللہ کے قرب کا سبب بن جاتا ہے. ایک بزرگ ہیں, ہم نے ان کو دیکھا, وہ بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ میری اس بیماری کو میری اصلاح کا ذریعہ بنا لے. کہیں سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ میں سفر کر رہا ہوں, اللہ اس سفر کو میری اصلاح کا ذریعہ بنا دے, میری ہدایت کا ذریعہ بنا دے, میری معرفت میں اضافے کا ذریعہ بنا دے, ایسے دعا مانگتے ہیں. تو ہم بھی اگر سفر کریں, ادھر ادھر جائیں اللہ کی قدرت کو مناظر کو دیکھنے, قدرت کے مناظر کو دیکھنے کے لیے, تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ معرفت میں ہماری اضافہ ہو جائے. پھر کہتے ہیں, والآیات فی الباب کثیرہ, اس مضمون کی آیتیں قرآن پاک میں بہت ساری ہیں اور حدیثیں بھی بہت سی ہیں. ایک حدیث وہی ہے جو پہلے گزر چکی, اشارہ کر رہے ہیں. حدیث کیا گزری؟ الکیس من دانا نفسہ, عقل مند وہ ہے جو دنیا ہی میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اپنے نفس کو دیکھتا رہے کہ نفس کہاں چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے, بگڑ تو نہیں رہا, ڈگر سے ہٹ تو نہیں رہا ہے, راہ راست پر ہے یہ نہیں ہے. اگر خواہشات نفسانی کی اتباع میں لگا ہوا ہے تو پھر یہ نفس بگڑ چکا ہے, لہذا اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. خود سے اصلاح ہو سکتی ہو تو اصلاح کرے, ورنہ جو اس کے اصلاح کرنے والے ہیں, اہل اللہ ہیں, عارفین ہیں, اہل دل ہیں, ان کے پاس جائے اور اپنے نفس کی اصلاح کرائے. اس کا بھی باقاعدہ ایک نصاب ہوتا ہے, کورس ہوتا ہے. بعض مرتبہ انسان کی خود سے اصلاح نہیں ہوتی ہے, بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس کا کوئی شیخ ہو, اس کا کوئی مربی ہو, جو نفس کی شرارتوں کو اور نفس کی باریک چیزوں کو پہچاننے والا ہو. خفیہ شہوتیں بھی ہوتی ہیں, ادھر خفیہ غلطیاں ہوتی ہیں انسان کی, چھپی ہوئی ہوتی ہیں, پتہ نہیں چلتا انسان کو خود, لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں جو اس راہ کے ہوتے ہیں, کامل ہوتے ہیں, وہ پہچان جاتے ہیں. جیسے بہت سے ڈاکٹروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ان کے پاس میں جائیں گے تو آپ کی صورت دیکھ کر پہچان لیں گے کہ بھائی آپ کو کیا مرض ہے. بہت سے ڈاکٹر ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے صاحب مجھے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. بہت سے ڈاکٹر ہیں بتائیں گے پھر وہ خود چیک کریں گے پھر چیک اپ کروائیں گے پھر کہیں جا کر ان کو معلوم ہوگا. اتنی اس راہ کے اندر بھی سب طرح کے ہیں, لیکن ہیں سب برکت والے لوگ, اللہ والے لوگ ہیں. جس طرح سے بھی اہل تقویٰ آپ کو, اہل دل آپ کو مل جائیں, ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. کبھی بھی اپنے آپ کو انسان ان سے بے نیاز نہ سمجھے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا شیرفی سنار, سنار کو سونے میں اتنی مہارت ہو جاتی ہے, جو اصلی سنار ہوتے ہیں جوہری, کہ وہ سونا ان کے ہاتھ میں دو دیکھ کر ہی پہچان جائیں گے اس میں اتنا کھوٹ ہے اتنا سونا ہے. تو کوئی ان سے پوچھے گا بھی کیسے کہا آپ نے کہ کسوٹی پہ گھس لو. اب جو کسوٹی پہ گھستے ہیں اس کو تو واقعی میں ایسے ہی نکلتا ہے, وہی پہلے معیار ہوا کرتا تھا کسوٹی گھس کے بتانے کا. تو اسی طریقے سے جو اہل اللہ ہوتے ہیں, عارفین ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں, ان کو اپنے اس فن میں اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ وہ چہرے کے خد و خال دیکھ کر, انسان کی چال ڈھال دیکھ کر, اس کی باتوں سے اندازہ لگا کر سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں بیماری ہے. اس شخص کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے, اس شخص کے اندر خواہشات نفسانی بہت ہیں, اس شخص کے اندر فلاں فلاں. ایک بزرگ تھے تو ان کے ایک مرید آئے, انہوں نے خواب بیان کیا. کیا خواب بیان کیا؟ کہ حضرت آج رات میں نے خواب دیکھا ایک بہت موٹا سانپ بڑا خطرناک, اور وہ میرے کمرے میں ہے, میرے بالکل بازو میں ہے, مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے اور بار بار یہ ڈر ہے کہ وہ مجھے ڈس لے گا. اس نے مجھے پیچھے کرنے کی بھی کوشش کی لیکن بہت موٹا ہے. عام طور پر جب سانپ خواب میں نظر آتا ہے تو تعبیر دینے والے اول وہلا میں اس کی تعبیر دیتے, اوہو کوئی دشمن ہے. عام لوگ سمجھتے نہیں کوئی جادو وادو ہے, تو عامل کے پاس جاؤ گے کہے گا اوہو بھائی بڑا خطرناک جادو ہے تمہارے خلاف, بہت سے کچھ جنات لگے ہوئے ہیں جو سانپ کی شکل میں تمہیں دکھاتے ہیں, سمجھے. لیکن یہ اللہ والے صاحب نسبت ہیں, انہوں نے فوراً سمجھا. یہ کہنے لگے کہ بھائی اپنی اصلاح کر لو, نفس بہت موٹا ہے تمہارا. کیا کہا؟ نفس تمہارا بہت موٹا ہے, اگر اس کی اتباع کرتے رہے, خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے رہے تو یہ نفس تمہیں ڈس لے گا, تمہارے ایمان کو ڈس لے گا, تمہیں اللہ سے دور کر دے گا. انہوں نے اعتراف کیا, بات بالکل صحیح ہے حضرت, نفس واقعی میرا موٹا, بہت جلدی پھسل جاتا ہے خواہشات کے سامنے, اللہ کو بھول جاتا ہوں, شریعت کو بھول جاتا ہوں اور خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. اعتراف کیا. بہرحال الکیس من دان نفسا, حدیث پر فرمایا گیا عقل مند وہ ہے جو دنیا ہی میں اپنی نفس کا محاسبہ کر لے, اور عاجز وہ ہے کہ جو خواہشات نفسانی کی پیروی کرے, خواہشات نفسانی کی پیروی کرے, اس کو عاجز کہا گیا ہے. بابن فی المبادرات الی الخیرات, نیکیوں کی طرف عجلت اختیار کرنے کا بیان, نیکیوں کی طرف جلدی کرنے کا بیان. انسان کے سامنے اگر نیکی آ جائیں, نیکیوں کا تقاضا آ جائے تو اس کو پورا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے, پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ نیکیوں کا خیال آنا جبکہ تم اس نیکی کو کر سکتے ہو تمہارے لیے آسانی ہے, یہ اللہ کا مہمان ہے. ضیف الرحمن کہا جاتا ہے, رحمان کا مہمان. اور مہمان کا مطلب یہ ہے کہ جب مہمان آ جائے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے, اس کا اکرام. نیکی کا تقاضا, نیکی ہم کر سکتے ہیں, خیال آ گیا تو اس کا اکرام کیا ہے, اب نیکی کر ڈالو, نیکی کر ڈالو. مثال اس کی موٹی سی, ہوٹل پہ ہم کھانا لے رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے, اچانک کوئی ضرورت مند بھی آ گیا وہاں پہ. کچھ لوگ ہی تو عادت ہی ہوتی ہے, لیکن آپ کے دل میں بات آئی کہ عادت نہیں ہے, یہ ضرورت مند ہے, یہ کھانے کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اور ہم دے سکتے ہیں, اللہ نے ہمیں دیا ہے, कि हमने अगर 300, 400, 500 रुपए खाना अपने लिए लिया है तो 50 रुपए का खाना या 100 रुपए का खाना उसको भी खिला दें। नेकी का ख्याल आया, दिल में है, देना चाहिए, लेकिन शैतान रोकता है, नफ्स रोकता है, अरे काम आएंगे तेरे पैसे, तेरे बीवी बच्चे, तेरा खर्चा है बहुत सारे। लेकिन यहां पर जब नेकी का ख्याल आया तो इसकी कदर कर लेनी चाहिए, इसकी कदर कर ले और फौरन बढ़कर आप दिला दें। और इस पर कमी तो होती नहीं, ज्यादती का वादा है, इजाफे का वादा है, रोजी बढ़ने का वादा है। अल्लाह हम सबको उस पर यकीन कामिल नसीब फरमाए, दूसरों को खिलाने में, दूसरों को देने में, दूसरों की जरूरत पूरी करने में कमी नहीं आ सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया है, वल्लाह मा नकस सदकतु बिमाल, खुदा की कसम सदके से माल में कमी नहीं आती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम कसम खाते हैं, यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाई, बात इरशाद फरमाई कि वल्लाह मा नकस सदकतु बिमाल, खुदा की कसम अल्लाह की राह में, सदके का मतलब यह है कि अल्लाह की राह में जो भी दिया जाए, अल्लाह को खुश करने के लिए जो भी दिया जाए, ये मतलब नहीं सिर्फ गरीबों को ही दो, आप मेहमानों पर खर्च करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए वो भी, दोस्तों पर खर्च करते हैं अल्लाह को खुश करने की नीयत से वो भी, सब सदका है, सदका नफली है, अल्लाह की राह में खर्च करना है वो भी, उससे अल्लाह पाक खुश होते हैं। आपके दिल में ख्याल आया कि इस ईमान वाले को मैं खुश कर दूं, किसी का दिल अचानक खुश करने से अल्लाह पाक खुश हो जाते हैं, तो ये भी अल्लाह की राह में देना है, अल्लाह के लिए देना है, फी सबीलिल्लाह देना है। तो नेकियों के इस तरह के ख्याल आ जाएं तो उस पर अमल करना चाहिए उस पर, और जब अमल करेंगे तो अल्लाह फिर दूसरी नेकी की तौफीक देंगे। ये एक उसूल है, एक नेकी दूसरी नेकी को खींच कर लाती है और एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींच कर लाता है। ये उसूल हमेशा याद रखिए, खुदा ना खास से गुनाह का मौका सामने है और हमने गुनाह कर ले, समझो यही नहीं रुकेगा सिलसिला, ये इसके बाद दूसरा गुनाह उसके पीछे लाइन में लगा हुआ है, तीसरा गुनाह, इसलिए बेहतर है इसी से रुक जाऊं मैं, तौबा कर लूं। नफ्स पे जरा जबर करना होता है, मशक्कत उठानी पड़ती है, लेकिन जब हम नफ्स पे मशक्कत उठाते हैं, जरा जबर करते हैं, तो फिर अल्लाह पाक नेमतों से मालामाल फरमाते हैं। और देखिए मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, ये पता नहीं कब कही लेकिन कही, याद है शायद कही है मैंने यहां पर भी, और ये मेरे शेख की बात है और उन्होंने एक हदीस की रोशनी में यह बात कही है। अल्लाह पाक जब कोई नेमत देना चाहते हैं तो कोई गुनाह भी सामने कर देते हैं, अल्लाह पाक जब कोई नेमत देना चाहते हैं तो कोई गुनाह भी सामने कर देते हैं। अगर हमने गुनाह कर लिया तो नेमत नहीं मिलती है, और हम नफ्स पे जरा जबर करके उस गुनाह से बच गए, हसरत का खून कर लिया अल्लाह के लिए, तो वो नेमत हमको मिल जाएगी। इसलिए जब भी कोई गुनाह का तकाजा आ जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई नेमत भी हमें मिलने वाली है, कोई नेमत भी हमें मिलने वाली है। तो फरमाया गया, तो ये जो पूरा बाब है इसके अंदर ऐसी आयात और ऐसी अहादीस लाए हैं मुसन्निफ अलैहि रहमा कि जिनमें नेकियों को जल्द इख्तियार करने की तरगीब है कि नेकियों की तरफ इंसान तेजी से बढ़े। चुनांचे सबसे पहले जो आयत लेकर आए, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ जाने में जल्दी करो, नेकियों की तरफ जाने में जल्दी करो। सूरह बकरा में है, वलिकुल विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात अइनमा तकूनू याति बिकुमुल्लाहु जमीआ। असल में क़िबले के ताल्लुक से बात चल रही है, यहूदियों का एक क़िबला था, कुछ दिन मुसलमानों ने उस क़िबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है 17 महीने तकरीबन, यानी क़िबला अव्वल की तरफ उन्होंने उसी को अपना क़िबला मान रखा है। नसारा का अलग क़िबला है और मुसलमानों का क़िबला मक्का मुकर्रमा है। तो अब क़िबले की बहस में सारे लोग पड़े हुए हैं और मुसलमानों पर तरह तरह के एतराज़ात कर रहे हैं और मुसलमानों की बात मानने को तैयार नहीं है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, वली कुल विजहतुन हुवा लिया, हर एक के सामने उसका क़िबला है, वो उसका रुख कर रहा है, तुम्हें क्या करना है, फस्तबिकुल खैरात, तुम इस बहस में मत पड़ो, तुम्हें जितना समझाना था तुमने समझा लिया, जितना तुम्हें बताना था तुमने बता लिया, अब तुम्हें क्या करना, अब नेक कामों की तरफ उजलत करो, نیک کاموں کی طرف جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ اس بحث میں پڑھ کر بہت سی نیکیاں کھو ڈالو، بہت سی نیکیوں کے موقع ختم ہو جائے. ہوتا یہی ہے، انسان جب بحث و مباحثے کے اندر پڑتا ہے تو پھر بہت سی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے. اکبر الہ آبادی کے ایک شعر ہے نا، وہ شعروں میں بڑی پتے کی بات کہہ جاتے ہیں، تو ان کا ایک شعر ہے، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. آدمی کیوں مذہبی بحث میں الجھے؟ جب ہمیں علم نہیں ہے اس کا تو ہم کیوں اس بحث میں الجھیں؟ ولا تخف ما ليس لك به علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. تم کیا کہنا پھر؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، جو اہل علم ہے ان سے جا کر علم حاصل کرو، ان سے پوچھ لو اور اس پر عمل کر لو. اس لیے اگر کسی سے کئی بحث وغیرہ ہونے لگے تو آپ کہہ دیں، بھائی دیکھو ہم زیادہ علم نہیں رکھتے، ہم اپنے علماء سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے عالم سے پوچھ لیں گے، جو بتا دیں گے اس پر عمل کریں گے. اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. بعض مرتبہ علم زیادہ ہوتا نہیں ہے، اس بحث میں نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم کوئی غلط بات کہتے ہیں، زبان سے نکل جاتی ہے، اور وہ قرآن و حدیث پر ایک طرح کا بہتان ہوتا ہے. قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ چیز، لیکن بحث میں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے وہ. اور کبھی کبھی اس بحث کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑوں کی شان میں گستاخی اور بے ادبی بھی ہو جاتی ہے. جیسے ایک بہت دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب سے ایک بات میں بات ہو رہی تھی، وہ بات بحث تک پہنچ گئی. بحث تک پہنچتے پہنچتے میں نے کہا، بھائی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس بارے میں لکھا ہے. تو وہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے تم کہاں بیچ میں امام صاحب کو لے کر آ جاتے ہو، امام ابو حنیفہ کو، انہیں تو کل 17 حدیثیں یاد تھیں. جب انہوں نے یہ بات کہی کہ انہیں کل 17 حدیثیں یاد تھیں، تو اب ظاہر بات ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ اشتعال آنا ہے، غصہ آنا ہے. لیکن پھر بھی میں نے اپنے اوپر کنٹرول کر کے کہا، ٹھیک ہے بھائی، انہیں تو 17 حدیثیں یاد تھیں، تم ایک حدیث سنا دو سند کے ساتھ، تم ایک حدیث سنا دو مجھے سند کے ساتھ، پوری چین اور زنجیر جو ہے کہ یہ حدیث میں نے ان سے سنی، یہ ان سے سنی، انہیں ان سے سنی، حضور تک جو سند پہنچتی ہے. اگر تم نہیں سنا سکتے ہو تو تمہیں کہنا پڑے گا امام صاحب تم سے بڑے ہیں اور بڑوں کا احترام اکرام کرنا ضروری ہے. تو اکرام کرنا ضروری ہے، بےد بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو اس طرح کی بات ہے کہ امام صاحب کو، ارے بھائی جس شخص نے شریعت کو حلوہ بنا کر امت کے سامنے پیش کر دیا، امت کے سامنے پیش کر دی، آج پوری دنیا میں 75% مسلمان انہی کے فالوور ہیں، انہی کے مقلد ہیں، اور اس میں چھوٹے موٹے لوگ نہیں، بڑے بڑے علماء جنہوں نے پوری زندگی قرآن و حدیث میں لگا دی، ایسے ایسے ذہین علماء کہ دنیا ان کی عقل کے سامنے، دنیا ان کی عقل کے سامنے حیران و ششتر کہ کہاں سے اتنی ذہانت. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاتا ہوں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے فاؤنڈر بانی تھے، اللہ نے ان کو بہت اونچا علم عطا فرمایا تھا. ان کے زمانے میں مناظرے ہوئے عیسائیوں سے، پادریوں سے، اور ان کے مذہبی رہنماؤں سے جو برادران وطن ہیں، اور جہاں جاتے تھے اس مناظرے کے اندر مولانا کی توتی بول دی تھی. ان کی سے مناظروں کو سن کر لوگ اس ایمان میں داخل ہوتے تھے. جن پادریوں نے ان سے مناظرے کیے جو انگریز گورنمنٹ کی طرف سے بلائے گئے تھے، وہ خود اس اسلام میں داخل ہوئے ان کے زمانے میں. ایسے آدمی تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. جس وقت وہ بولتے تھے تو برادران وطن کے جو بڑے لوگ تھے وہ کہتے تھے، بھائی اس شخص کے اندر علم کی دیوی بولتی ہے، اس شخص کے اندر علم کی دیوی بولتی ہے، یہ ایسا علم والا آدمی ہے. ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے. امام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہو رہی تھی، وہ مہمان تھے. اس تقریر کو سن کر، حالانکہ بڑے عالم تھے وہ، ان کو ایک جذب والی کیفیت طاری ہوئی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ قاسم نانوتوی جیسے اتنے بڑے عالم بھی امام ابو حنیفہ کی مقل تقلید کرتے ہیں، مسائل میں ان کے فالوور ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. تو حضرت نے فوراً جواب دیا، اور مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ آپ جیسے کم علم بھی تقلید نہیں کرتے ہیں، آپ جیسے کم علم بھی تقلید نہیں کرتے ہیں. ارے بھائی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا, ان کی جو حدیث میں کتاب الآثار ہے اس میں 40,000 حدیثیں معمول بہا, معمول بہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن پر عمل رہا ہے, وہ حدیثیں جن پر عمل رہا ہے, وہ حدیثیں, ایسی حدیثیں وہ انہوں نے وہ کتاب حدیث پاک کی لکھی ہے. اور لوگ کہتے ہیں حدیث میں ان کو کوئی کام نہیں ہے, حدیث میں ان کا کوئی کام نہیں, حالانکہ 40,000 حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ آگے آتے آتے وہ حدیثیں کئی لاکھ ہو جائیں گی, کیونکہ سند کے بدلنے سے حدیث بھی بدل جاتی ہے, حدیث کی تعداد بڑھ جاتی ہے. ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, 10 شاگرد ان سے سنتے ہیں, وہ شاگرد 10 جگہ بیان کرتے ہیں, تو اب وہ حدیث ایک ہی ہے, حضور کا فرمان ایک ہی ہے, لیکن چونکہ روایت کرنے والے 10 ہو گئے تو وہ 10 حدیثیں کہلائیں گی. اس لیے تو کہتے ہیں امام بخاری کو اتنی لاکھ حدیثیں یاد, فلاں کو اتنی لاکھ, فلاں کو اتنی لاکھ. ارے وہ اسی لیے ہیں, اتنی لاکھ کے سند جب الگ ہو جاتی ہیں تو حدیثوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے. تو امام صاحب کے علم کے بارے میں ایسی چھوٹی بات جب ہوگی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ہی کم علم ہیں. تو ایسے جب موقع آئے بحث کے تو آپ اپنے علماء کی طرف محول کر دیں, بھائی علماء سے جا کے پوچھ لیں, ہم تو اپنے علماء سے پوچھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے جا کر علم حاصل کرو, پوچھ پوچھ کے چلو. اور ہمارے شیخ نے ہم کو ایک بات سکھائی کہ بھائی جو آدمی پوچھ پوچھ کر چلتا ہے وہ منزل تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے, اس لیے پوچھ پوچھ کر چلنے کی عادت ڈالو, معلومات کرو. اور علم حاصل ہوتا ہے دراصل سوال کرنے سے, تو کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے. صحیح مانیے, مجھ سے جب سوالات کرتے ہیں تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے, دل سے خوشی ہوتی ہے سوالات کرنے میں. اور میں اس لیے نمبر دیتا ہوں, اور کوئی وجہ نہیں, کوئی مجھ سے نمبر مانگتا ہے اور کہتا میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں گا, میں فوراً نمبر دیتا ہوں. لیکن کسی اور وجہ سے کوئی نمبر مانگتا ہے, فون نمبر جلدی سے نہیں دیتا میں, نہیں صاحب آپ سے ایک مسئلے پہ بات کرنی ہے, مطلب ہونا کہ ٹھیک ہے نمبر لے لیجیے آپ. دیکھیے اللہ پاک کا ارشاد ہے, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ کا ارشاد ہے جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے, جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف. رب کی بخشش کی طرف جلدی کرنے کا کیا مطلب؟ اسباب بخشش کی طرف, اسباب مغفرت کی طرف, یعنی وہ چیزیں جن سے مغفرت حاصل ہوتی ہے ان کی طرف جلدی کرو, یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ مثلا اسلام, ایمان, تقویٰ, ان سے مغفرت حاصل ہوتی ہے. توبہ, رجوع اللہ, اس سے مغفرت حاصل ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرائض مراد ہے اس سے, فرائض کا جب موقع آ جائے تو فرض ادا کرنا کیا کچھ بھی ہو جائے, اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا, اس کا حکم دیا. یہاں پر بعض حضرات نے کہا اس سے مراد جہاد ہے, کہ جب جہاد کا حکم ہو تو آپ کو فوراً اس کی طرف جلدی کرنی ہے, مسابقت کرنی ہے, اس میں آپ کو تخلف نہیں کرنا, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. بعض حضرات نے کہا اس سے مراد نماز کی تکبیر اولی ہے, تکبیر اولا. غرض سب کا مجموعہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ میں جلدی کرو, اعمال صالحہ کے اختیار کرنے میں جلدی کرو. جب اعمال صالحہ کا موقع ہو, ہم کر سکتے ہوں, تو پھر اس میں پسو پیش نہیں کرنا ہے. اگر پسو پیش کریں گے تو شیطان پیچھے دھکیلتا رہے گا. اس کی مثال صبح کو فجر کا سہانا وقت ہوتا ہے, نیند کا وقت ہوتا ہے. آج کل گرمی ہے تو نیند بھی ذرا دیر سے آ رہی ہے, سب لوگوں کے ہاں تو اے سی ہے نہیں, تو گرمی کی وجہ سے نیند آتی نہیں ہے, جاتی نہیں ہے, اب صبح کو اٹھنے میں بڑی پریشانی. لیکن جس وقت آنکھ کھل جائے, اللہ نے تہجد کا موقع ہے, آنکھ کھل جائے تو اس وقت ہی سوچ لو کہ بس پھر دوبارہ موقع ملے نہ ملے, دوبارہ موقع ملے نہ ملے, اس لیے بس دل پہ ذرا جبر کر کے کھڑے ہو جاؤ. آپ جیسی کھڑے ہوں گے وضو کریں گے, شیطان کی ہمت پست ہو جائے گی. پھر اس کے بعد میں جب مصلی پہ آ جائیں گے تو نفس کی طاقت بھی ٹوٹ جائے گی, اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، دو رکعت نماز پڑھ لیجیے، اور یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایسا وقت ہے، دوسرا ایسا وقت نہیں ہے. اللہ کی رحمت دیکھیے، متوجہ ہو رہی ہے، بارش برس رہی ہے، دعا مانگیے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو کامل تقویٰ نصیب فرمائے. بارش جب ہوتی ہے تو دعا مانگنی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے آج کا سبق بند کر کے اب دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑی دو چار منٹ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا من له ملک السماوات والارض، یا عزیز یا غفار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، اے اللہ، آپ کی رحمت کی پھوار برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے. یا اللہ ہمارے دل میں روحانیت کی پھوار اور بارش برسا دے، ایمان و یقین کی بارش یا اللہ ہم سب کے اوپر برسا دے، پاک پروردگار مغفرت کی بارش برسا دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ رحمت کاملہ نصیب فرمائیے، یا اللہ اس بارش کو بھی رحمت والی بارش بنائیے، عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ کامل تقوی نصیب فرما دیجئے، کامل احسان نصیب فرما دیجئے، کامل اخلاص نصیب فرما دیجئے، کامل معرفت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ توبہ کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے، یا اللہ، یا اللہ اب کوئی گناہ نہیں کریں گے. پاک پروردگار ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے، اور اس توبہ میں استقلال اور استقامت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ توبہ تو ہم نے پہلے بھی بہت کی ہیں، کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے، یا اللہ توبہ پر ہم قائم نہیں رہتے ہیں. یا اللہ ہماری کمزوری ہے، بڑی کمزوری ہے، اے اللہ ہماری کمزوری کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری کمزوری کو معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے بچوں کا فیوچر، مستقبل روشن بنائیے، تابناک بنائیے، ہر اعتبار سے ان کو کامل اور مکمل بنائیے. اے اللہ ہر اعتبار سے ان کو کامل اور مکمل بنائیے. ہم میں سے جن کے عاجز عقیبہ رشتہ دار ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہ عالمی اعتبار سے سب کو یا اللہ امن و امان نصیب فرمائیے، ہمارے اس ملک میں بھی امن و امان نصیب فرمائیے. پاک پروردگار ہم سب کو نیکیوں والے راستے پر چلائیے، ہر ایسے عمل سے جس عمل سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہمیں بچائیے، ہمارے بچوں کو بھی بچائیے، پوری امت کو بچائیے، پوری امت کو بچائیے، امت مسلمہ پر رحم فرمائیے. یا اللہ غزہ فلسطین کے مسلمانوں پر بھی رحم فرمائیے. یا اللہ امت میں جہاں جہاں بھی جس طرح سے بھی لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرمائیے. یا اللہ ہمارے دلوں میں جو مقاصد حسنہ ہیں آپ سب جانتے ہیں اللہ، ان میں اللہ، ان میں اللہ تکمیل تک پہنچائیے، کامیابی نصیب فرمائیے. یا اللہ، یا اللہ ہمارے مقاصد حسنہ میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائیے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد